أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. منطق میں ہمارا مباحثہ شروع ہوا ہے انشاءاللہ. خدا سے توفیق کی دعا ہے کہ یہ مباحثہ ہمارا سر انجام ہے. پہلے دو جلسوں میں آپ کو کتابوں اور ان کے دروس کا تعارف کروا دیا, جو کہ انتہائی اہم تھا, ضروری تھا کہ جو بھی طالب علم منطق میں اچھے طریقے سے وارد ہونا چاہتا ہے اس کو معلوم ہو کہ کون کون سی کتابیں ہیں, کیسے ان کو پڑھنا ہے, اور ان کے دروس کا تعارف کرا دیا تاکہ اگر کوئی استاد اویلیبل نہ ہو تو انٹرنیٹ سے استفادہ کر کے یا بازار سے دروس کی سی ڈی خرید کر ان دروس کو سن کے اپنے علمی سفر کو طے کرے. استاد کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ علمی سفر روک کر نہ بیٹھے. آج جو آپ کی خدمت میں مطالب کچھ عرض کرنے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ اہمیت علم منطق ہے. کیوں علم منطق پڑھیں؟ اگرچہ متن کے اندر جو منطق مظفر کا ہم نے محور بنایا ہے اس میں تذکر دیا ہے مصنف نے کہ علم منطق کیوں ضروری ہے, لیکن پھر بھی بعض چیزوں کو تذکر دینا ضروری ہے. ایک یہ کہ منطق جو ہے پڑھنا ضروری ہے, منطق جو ہے پڑھنا ضروری ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان چاہے جس علم میں بھی وارد ہونا چاہے تو وہاں پر استدلال حتماً کیا جاتا ہے. مثلا آپ علم فقہ میں چلے جائیں, علم کلام میں چلے جائیں, یا کسی بھی علم کے اندر آپ وارد ہوتے ہیں, وہاں پر آپ نے حتماً استدلال لے کر آنا ہے, اپنے مطلب کو ثابت کرنا ہے آپ نے. اور استدلال کے قواعد علم منطق سکھاتا ہے, یعنی علم منطق نے بتانا ہے کہ اگر آپ نے استدلال قائم کرنا ہے اس استدلال کی شرائط کیا ہے, محتوا کے اعتبار سے آپ کا استدلال کیسا ہونا چاہیے, شکل کے اعتبار سے آپ کا کیا ہونا چاہیے, استدلال کیسا ہونا چاہیے. لہذا یہ تمام چیزیں جو ضرورت ہیں استدلال کے اندر وہ علم منطق نے سکھانا ہے. بس اس اعتبار سے بھی علم منطق ہر طالب علم کے لیے پڑھنا ضروری ہے, چونکہ استدلال سیکھنا ہے اس نے. دوسری وجہ کہ جو ضروری ہے ایک علم منطق کو پڑھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جو طالب علم خصوصاً علوم عقلیہ کے اندر وارد ہونا چاہتا ہے, مثلاً وہ فلسفہ پڑھنا چاہتا ہے, عرفان نظری میں قدم رکھنا چاہتا ہے, علم کلام میں وارد ہونا چاہتا ہے, اس قسم کی جو علوم عقلی موجود ہیں تو اس میں جب قدم رکھنا چاہتا ہے, پڑھنا چاہتا ہے, تو اس ان علوم کے اندر منطقی اتنی زیادہ اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں کہ اگر انسان منطق کو صحیح طریقے سے نہ پڑھا ہو تو یہ علم فہم نہیں ہوتا. علیکم السلام. اصلا قابل فہم نہیں ہے. علیکم السلام. اکثر قابل فہم نہیں ہوگا وہ علم اگر علم منطق صحیح طریقے سے نہ پڑھی ہو. یعنی جو دوستان فلسفے کے اندر شرکت کرتے رہے ہیں انہوں نے محسوس کیا ہے اس بات کو. آپ علم فلسفہ کی ایک جس فصل کے اندر وارد ہوتے ہیں اس کے اندر منطق کی اصطلاحات موجود ہیں. لہٰذا اگر علم منطق کے اندر انسان وارد نہ ہو، علم منطق کو صحیح طریقے سے نہ پڑھا ہوا ہو، تو وہ کبھی بھی علم فلسفہ کو فہم نہیں کر پائے گا. اور اگر استاد قوی ہو تو اس کا وقت ضائع ہوگا. یعنی اگر فرض کریں وہ ایک طالب علم کو کہ جس کی منطق صحیح طریقے سے پڑھی ہوئی نہ ہو، اس کو اگر فلسفہ سمجھانا چاہتا ہے اور منطقی اصطلاح بھی وہاں پر استعمال ہو گئی ہے، تو استاد کو ضرورت محسوس ہوگی کہ منطق کے اس قاعدے کی توضیح دے پہلے. تو منطق کے قاعدے کی توضیح دی جائے گی، وقت صرف ہوگا وہاں پر. لیکن ایک طالب علم پہلے سے منطق کے قواعد سے اچھی طرح آشنا ہو، حفظ ان کو حضم ہو وہ مطالب علم منطق کے، تو استاد فقط اشارہ کرے گا اور فلسفے کی ابحاث کو تبیین کرے گا اور طالب علم آسانی سے فلسفے کی ابحاث کو اچھے طریقے سے سمجھ لے گا. یہ جو طلاب اکثر گلہ کرتے ہیں کہ فلسفہ انتہائی مشکل ہے، اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کی ایک وجہ علم منطق میں ضعیف ہونا ہے. اگرچہ خود علم فلسفہ بھی مشکل علم ہے، لیکن اس کی مشکل ہونے میں جو اضافے کا سبب بنتا ہے وہ خود منطق کا نہ پڑھنا ہوتا ہے، یا منطق کو صحیح طریقے سے نہ پڑھنا ہے. یہ بہت ہی زیادہ موارد دیکھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں. یعنی میں خود بھی جب پاکستان سے یہاں قوم کی سرزمین پہ آیا، تو یہاں اب علم منطق فقط منطق مظفر پڑی ہوئی تھی، اور اچھے نمبروں سے چونکہ اس کو پڑھا ہوا تھا، لہٰذا یہ ذہن کے اندر موجود تھا کہ منطق چونکہ اچھی پڑی ہوئی ہے لہٰذا فلسفہ شروع کر لینا چاہیے، اور فلسفے میں وارد ہو گئے. جب فلسفے کے اندر جا کر بیٹھے کلاس میں، تو اس کے اندر جب بعض مفاہیم منطقیہ استعمال ہوئے، اس نے سمجھ بھی نہیں آتی تھی کیا. اب استاد سے بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ اس کو توضیح دیں، کیونکہ وہ منطق کے ساتھ مربوط تھے. اب استاد تو یہی کہتا کہ اگر تمہیں یہ والے مفاہیم سمجھ میں نہیں آئے تو پھر فلسفے کی کلاس میں کیا کرنے کے لیے آئے ہو. تو لہٰذا خود بھی احساس کیا اس چیز کا کہ اگر ہماری علم منطق قوی ہوتی تو وہ مشکلات ابتدا میں پیش نہ آتی. اسی طریقے سے اور بھی دوستوں کے بارے میں دیکھا ہے. بس دوسری وجہ کہ جو علم منطق کی اہمیت کو زیادہ کر دیتی ہے کہ انسان صحیح طریقے سے پڑھے، وہ یہ کہ آپ نے جب علوم عقلیہ پڑھنا ہے تو وہاں پر منطق کی اصطلاحات بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، لہذا علم منطق کے اندر قوی ہونا ضروری ہے. تیسری وجہ کہ جس کی وجہ سے علم منطق پڑھنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے اور حتماً پڑھنا چاہیے ہر طالب علم کو، وہ مخالف کے مغالطات کو کشف کرنا ہے. مثلا اگر کوئی دین اسلام کا مخالف ہو، یا مثلا مذہب تشیع کا مخالف ہو، یا مثلا مذہب تشیع کے اندر موجود منحرف لوگ ہوں، یہ جب آ کر اپنا موقف بیان کرنا چاہتے ہیں اور حقیقی حق نظر جو ہے اس کے اوپر اس کی غلطی پر برہان اقامہ اگر کرنا چاہتے ہیں، تو اب ہماری نظر تو درست ہے اور وہ اس نظر پر کہ جس کے ہم قائل ہیں اس کی بطلان پر دلیل لانا چاہتا ہے، تو حتماً وہ مغالطہ کر رہا ہے. اب مخالف کہاں پر مغالطہ کر رہا ہے؟ اپنی دلیل کے اندر ہمارے مدعا کے بطلان کو ثابت کرنے کے لیے. اس بات کو کشف کرنا کیسے ہوتا ہے؟ علم منطق سکھاتا ہے. مغالطہ کو کیسے کشف کیا جاتا ہے، مغالطے کتنی قسم کے ہوتے ہیں، یہ علم منطق کے اندر آپ پڑھیں گے. مثلا آپ دیکھیں ہمارے سٹیج کے اوپر بعض منحرفین جو موجود ہیں، مثلا ایک بندہ آ کر سٹیج پہ آ کر کہتا ہے کہ لیسا کا مثل ہی شے کے اندر مفسرین کہتے ہیں کہ کا مثل ہی، اس کا مثل ہی میں کاف جو آ رہا ہے یہ کاف زائدہ ہے، اور میں اس قرآن کو قرآن ہی نہیں مانتا کہ جس کے اندر اصلا کوئی حرف زائد ہو، کیونکہ قرآن بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے، فصاحت و بلاغت میں امام ہے سب کے کلام کا، کیونکہ کلام پروردگار ہے. پس اس کا ہر ہر حرف جو ہے وہ معنی رکھتا ہے. اب وہ منحرف سٹیج کے اوپر عوام کو منحرف کرنے کے لیے استدلال کیا قائم کر رہا ہے کہ لیسا کا مثلہی شے, اس کے اندر جو کاف ہے مفسرین اس کو کہتے ہیں یہ کاف زائدہ ہے اور قرآن کے اندر کوئی حرف زائد نہیں ہے, اور میں ایسے قرآن پر ایمان نہیں رکھتا جس کے اندر کوئی حرف زائد ہو. بس یہ کاف زائدہ نہیں ہے بلکہ کاف اپنے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے جو کہ تشبیہ کا معنی ہے اس کا.
جیسے کا معنی دیتے
تشبیہ کا, وہی کا مثل ہی شے یعنی. بہرحال میں اب اس استدلال میں وارد نہیں ہونا چاہتا کیونکہ وہ استدلال جو ہے کس طریقے سے اس کو باطل کرنا ہے اس کے کیا چیزیں وہ نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ اب بندہ سٹیج کے اوپر بیٹھ کر پاکستان کے اندر ملت تشیع کے عقائد کو انحرافی صورت دینا چاہتا ہے, استدلال کر رہا ہے کہ لیسا کا مثل شے, کاف یہاں پر زائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ زائدہ حروف زائدہ قرآن کے اندر نہیں ہے. اب کسی نے علم منطق پڑھا ہو تو اس کو واضح سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر حتمند مغالطہ کر رہا ہے. یہ مغالطہ کون سا ہے اس کو آپ علم منطق کے ذریعے پہچانیں گے. مثلا کہیں گے کہ یہ مشترک لفظی سے استفادہ کر رہا ہے, یعنی کاف زائدہ ہے, اس زائدہ ہونے کے دو معنی ہیں. ایک مرتبہ اگر ایک حرف زائدہ ہو اس کا معنی یہ ہوتا ہے فضول ہے, ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, نہ ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, یعنی اس کی وجود اس کا مؤثر نہیں ہے کلام کے اندر, زائدہ ہے. لیکن ایک مرتبہ زائدہ کا جو معنی کیا جاتا ہے ادبیات کے اندر, فصاحت کے اندر, بلاغت کے اندر, وہ یہ ہے کہ اگر بلاغت کے اعتبار سے کہہ دیا جائے کہ یہ حرف زائد ہے, نحوی اعتبار سے زائد ہے, تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ حرف تاکید کے لیے استعمال ہو رہا ہے, زائدہ ہے یعنی معنی کے اندر تاکید پیدا کر رہا ہے, معنی کے اعتبار سے زائد ہے یہ, نہ کہ زائد اس معنی کے اندر ہے کہ اس کے وجود کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ مغالطہ مشترک لفظی والا وہ کر رہا تھا کہ زائدہ کے دو معنی تھے, وہ کیا ہے اس غلط معنی والے کو ارادہ کر کے آگر مفسرین کے اوپر رد کر رہا تھا اور اپنی انحرافی فکر کو ثابت کرنا چاہتا تھا. بس تیسری وجہ کے جس میں جو سبب تیسری وجہ کے جس کی وجہ سے ہمیں منطق پڑھنا ضروری ہے وہ یہ کہ ہم نے مخالف کے مغالطات کو سمجھنا ہے, اور یہ مغالطات کیسے سمجھے جائیں گے یہ علم منطق ہمیں سکھائے گی, کیونکہ علم منطق نے ہمیں استدلال کی جب روش سکھانی ہے تو ساتھ ساتھ علم منطق ہمیں مغالطات کا چیپٹر بھی پڑھاتی ہے, مغالطات کے قوانین بھی سکھاتی ہے کہ یہ مغالطے موجود ہیں کلام میں, کوئی انسان کر سکتا ہے, اور آپ جب کسی کا کلام سنیں گے تو حتماً کشف کر لیں گے کہ یہ بندہ مغالطہ کر رہا ہے اور کون سا مغالطہ کر رہا ہے. بس یہ ایک انتہائی اہم وجہ ہے کہ منطق پڑھنا جو ہے انتہائی ضروری ہے. ایک اور وجہ کہ جو سبب بنتی ہے کہ منطق ہم پڑھیں اور اتمن پڑھیں منطق, وہ ہے کہ علم منطق روش فکر سکھاتی ہے. اگرچہ یہ استدلال کے مورد میں میں نے تھوڑی بہت اشارہ کر دیا ہے, ممکن ہے ایک ہی وجہ ہوں علیحدہ وجہ نہ ہو, لیکن تفصیل اس کو دے رہا ہوں یہاں پر. اب اس کو الگ وجہ مانیں یا اس کے وجہ کے ضمن میں مانیں تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں دیکھیے مشکل نہیں ہے, آپ پہلی دوسری تیسری ترتیب سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی عرض کر رہا ہوں کہ منطق پڑھنا بہت زیادہ اہم ہے, اگر ایک وجہ بھی ہو تو وہ بھی بہت ضروری ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے, اس میں ضروری نہیں ہے. آپ جب درس کو دوبارہ سنیں گے تو مطلب واضح ہو جائے گا. اس میں ایک وجہ جو کتاب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اسی کے ذریعے ہی منطق کی ضرورت کو ثابت کیا ہے کتاب کے اندر, وہ یہ ہے کہ انسان, انشاءاللہ یہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے, میں فقط منطق کی ضرورت کو ثابت کرنے کے لیے اس مطلب کو پہلے عرض کر رہا ہوں, وہ یہ کہ انسان کے तकरीबन 98-99% जो उलूम हैं वो सब के सब इल्मे हुसूली हैं, हा हलवे वाली और साद सीन नहीं स्वाद, हुसूली हासिल होने के माना में हुसूली।
इंसान
इंसान के जितने भी उलूम हैं अक्सरियत उन उलूम की इल्मे हुसूली है। इंशाल्लाह तफसील हमने इल्मे मंतिक में पढ़नी है, एक अलग चैप्टर है इसके अंदर, मैं आप तफसील वहां इल्मे हुसूली इल्मे हुजूरी में क्या फर्क है वहां पर बहस होगी। इल्मे हुसूली इसके अंदर क्या खसूसियत है कि इल्मे हुसूली मफाहिम के साथ सरोकार रखता है, यानी इस वक्त मुझे आपके बारे में जो इल्म है ये इल्मे हुसूली है। क्यों? इस वजह से कि आप मेरी सूरत के जरिए मुझसे आगाह हैं, डायरेक्ट मुझसे आगाह नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी जगह बैठा हूं, आप अपनी जगह बैठे हैं, लिहाजा ना मैं आपके पास हाजिर हूं ना आप मेरे पास हाजिर है। कौन सी चीज आपके पास मेरे हाजिर है कि आप मुझे इल्म रखते हैं? आप मेरी सूरत, मेरा मफहूम आपके जहन में आया है, उस मफहूम के तनाजुर में आप मुझे देख रहे हैं। दुरुस्त है, इंशाल्लाह तफसील बाद में। बस इल्म हुसूली का सरोकार मफहूम के साथ है, और इंसान जब फिक्र करता है तो उसकी फिक्र भी कहां होती है? इन्हीं मफाहिम के दरमियान। यानी जब आप कहते हैं कि मैं फिक्र कर रहा हूं तो कहां फिक्र कर रहे होते हैं आप? अपने मफाहिम के अंदर के जो आपने हासिल पहले से किए होते हैं उन मफाहिम के अंदर आप फिक्र करते हैं और फिर एक नतीजे तक पहुंचते हैं। दुरुस्त। अब जब आप इन मफाहिम के दरमियान फिक्र करना चाहते हैं और फिक्र का नतीजा ये निकलता है कि आप फिक्र करने के बाद गुफ्तगू करना चाहते हैं, अपने मतलूब को बयान करना चाहते हैं, मसलन अगर आपको कहा जाए कि आगा साहब आपने तकरीर करनी है फुलानी मुनासबत पर, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? आप पहले बैठेंगे, चंद घंटे मुताला करेंगे, फिक्र करेंगे। उस फिक्र का जो नतीजा होगा उसको आप अल्फाज के जरिए बयान करेंगे, यानी तमाम नताएज आपने अपनी फिक्र के अंदर हासिल करने हैं, यानी वही मफाहिम के दरमियान जो आपने हरकत अंजाम देनी है वहां पर जो नतीजा हासिल होगा उस नतीजे को आपने स्टेज पर आकर बयान करना है। ऐसे ही है या नहीं है? बस इंसान का सरोकार इल्म हुसूली के साथ है और इल्म हुसूली मफाहिम के दरमियान है और फिक्र भी इन्हीं मफाहिम के दरमियान पाई जाती है, और फिक्र करके इंसान गुफ्तगू करता है, इस्तिदलाल करता है, अपने मौकिफ को बयान करता है, मुकाबिल को रद्द करता है, इसी फिक्र के नतीजे में ये सारा काम अंजाम देता है। तो अगर इंसान की फिक्र ही गलत हो जाए, यानी उसको पता ना हो कि मैंने किस मफहूम को किस मफहूम के साथ मिलाकर नतीजा लेना है, तो आया वो अपने मकसूद में कामयाब हो जाएगा? यानी जो उसने मतलूब बयान करना था वो दुरुस्त अपना मतलूब बयान करना कर लेगा? नहीं करेगा। बस इंसान फिक्र का मोहताज है और इंसान फिक्र के अंदर खता कर सकता है। जब इंसान फिक्र के अंदर खता कर सकता है और इम्कान मौजूद है, बस एक ऐसे इल्म का होना जरूरी है कि जो ऐसे कवायद को तालीम दे कि जिन कवायद को पढ़ने के बाद उसको पता चल जाए कि दुरुस्त फिक्र कैसे की जाती है, ताकि वो फिर अपनी गुफ्तगू सही तरीके से अंजाम दे, अपना मतलूब हासिल कर सके। वो रविश फिक्र कौन सिखाता है? इल्म मंतिक सिखाती है। बस ये सबसे बड़ी अहम वजह है कि जो इल्म मंतिक को पढ़ना जरूरी करार देती है वो ये कि इंसान अपनी फिक्र को तस्ही करे। अब आप चाहे इस्तिदलाल करना चाहते हो या ना करना चाहते हो, आप खिताबत करना चाहते हो या ना करना चाहते हो, कम अज कम अपने घर में बैठकर फिक्र तो करना चाहते हैं या नहीं है? असल इंसान फिक्र से जुदा नहीं हो सकता, इंसान असल में खल्क ही फिक्र पर हुआ है। दुरुस्त है। बस जब इंसान हमेशा मुफक्किर है और फिक्र में खता मुमकिन है, बस ऐसे कवायद का होना जरूरी है कि जो तसही करे हमारे इस फिक्र को उन कवायद के जरिए। اور وہ قواعد کا مجموعہ علم منطق کے اندر موجود ہوتا ہے. بس اس اعتبار سے علم منطق کی اہمیت اور زیادہ بڑھ کر سامنے آتی ہے. بس یہ چند وجوہات ہیں کہ جس کو ہم سامنے رکھیں تو علم منطق پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے. اور مخصوصاً ان طلاب کے لیے میری نصیحت ہے دوستانہ کہ جو علوم عقلیہ کے اندر وارد ہونا چاہتے ہیں, وہ ایک منطق کے اوپر اکتفا نہ کریں, اپنے اس منطق کی کتابوں کا سلسلہ جاری رکھیں, ایک کے بعد ایک کتاب حتماً تدریساً بھی پڑھیں اور پھر مطالعہ بھی دقیقاً انجام دیں تاکہ آپ علوم عقلیہ میں ضعیف نہ رہ سکیں اور صحیح طریقے سے علوم عقلیہ میں وارد ہوں. ہاں وہ دوستان کے جو علوم عقلیہ میں وارد نہیں ہونا چاہتے, وہ اگر دو کتابیں بھی صحیح طریقے سے پڑھ لیں, لیکن صحیح طریقے سے پڑھیں اور پھر مطالعات بھی کریں, جس طریقے سے عرض کیا تھا کہ منطق مظفر پڑھنی ہے تو کون سے مطالعات کرنے ہیں, شرح شمسیہ یا جون النظیم پڑھنی ہے تو کون سے مطالعات کرنے ہیں, تھوڑا بہت تعارف آپ کو کروا دیا ہے, لیکن پھر بھی آپ اپنے معتمد علیہ استاد سے مشورہ کر کے اور بھی اضافہ کر سکتے ہیں, بہترین کتابوں کی طرف رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علوم عقلیہ میں وارد نہیں ہونا چاہتے, حد عقل دو کتابیں پڑھیں, لیکن مطالعات ان کا وسیع ہونے چاہیے, ان کے وسیع ہونے چاہیے دو کتابوں کے ساتھ. اور جو علوم عقلیہ میں وارد ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ دو کتابیں بھی اکتفا نہیں کرتی, حد عقل تین سے چار کتابیں حتماً پڑھیں, حد عقل تین کتابیں تو لازمی پڑھیں, اور اس کی ترتیب آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی. ایک اور مطلب مقدماتی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, اور ٹائم بھی ختم ہو گیا ہمارا, وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں نے جو یہ کہا ہے کہ انسان جو ہے وہ فطرتی طور پر فکر کرنے والا ہے, اور اس کی عبارت جو ہے ہم پڑھتے ہیں شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے, جیسے کہ فرمائے, دیکھیں شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے یوں عبارت کو شروع کیا, الحاجت الی المنطق, ہمیں منطق پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, یعنی پہلا ہی مقدمہ یہی بنا, اور وہ یہی ہوتا ہے, یعنی ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے یہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے طالب علموں کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کہ یہ علم کیوں پڑھنا ضروری ہے. تو شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بیان کیا, الحاجت الی المنطق. پہلی بات یہ کہ خلق اللہ الانسان مفطوراً علی النطق, کہ خداوند متعال نے انسان کو فطرتاً کیا کیا ہے, نہ مفطوراً علی الخلق علی النطق, نطق پر خلق کیا ہے, فطرہ بھی تقریباً خلق کے معنی میں آتا ہے, فطرت معنی ہے, لیکن فطرہ فطرت بھی خلق ہی کے معنی میں ہے, لیکن فطرت ایک خاص قسم کی خلقت کو کہا جاتا ہے. لہذا یہاں پر یہ کہ خلق اللہ الانسان مفطوراً علی النطق, نطق پر خلق کیا ہے, انہی باتوں کو چھوڑے, اس کو بعد میں توضیح دیں گے, آگے چلے جائیں. وَكَذَلِكَ خَلَقَ اللَّهُ الْإِنسَانَ مَفْطُورًا عَلَى التَّفْكِيرِ, اسی طریقے سے خداوند متعال نے انسان کو کیا ہے, تفکیر پر خلق کیا ہے, یعنی انسان پیدائشی اعتبار سے فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. بما منحه من قوة عاقلة مفکرة, تفکیر کس کے ذریعے کرے گا, وہ چیز جو عطا کی گئی ہے اس کو, کیا عطا کی گئی ہے, قوت عاقلہ مفکرہ, یعنی قوت عاقلہ خدا نے دے کر بھیجا ہے, یعنی بچہ جب متولد ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ قوت عاقلہ لے کر آتا ہے, اس کو پھر آہستہ آہستہ استعمال کرنا شروع کرتا ہے اور فکر کرتا ہے. بس انسان جب فطرتی طور پر فکر کرنے والا ہے, خلق پیدائشی طور پر فکر کرنے والا بنا ہے, تو فکر میں خطا ممکن ہے, اور خطا کو ٹھیک کرنے کے جو قواعد عطا کرتا ہے وہ کون سا علم ہے, علم منطق ہے. یہ مطلب تمام ہو گیا ہمارا. ایک اور آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ عرض کرنا تھا خود اس کتاب کی اہمیت کے اوپر, کہ منطق مظفر کہ متن میں کون سی ایسی خصوصیت موجود ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو بے عنوان تدریس محور قرار دیا جاتا ہے. بہت ساری خصوصیات ہیں اس کی, اگر آپ وہی جو گروپ میں نے تشکیل دیا ہوا ہے اگر وہاں رجوع کیا ہو, آج بھی میں نے وہ پوسٹ اسی وجہ سے दोबारा उसको सेंड किया है ग्रुप के अंदर, ताकि ये मतलब मुताला करें दोस्तान। वो ये कि उसमें चंद मैंने खसूसियात जिक्र की हैं कि मंत्री मुजफ्फर के अंदर कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं। उसमें से एक खसूसियत के जो मंत्री मुजफ्फर के अंदर पाई जाती है वो ये कि ये इंतहाई आसान इबारात के अंदर लिखी गई है। यानी मंत्री मुजफ्फर जब इंसान पढ़ रहा हो तो उसकी ये परेशानी नहीं होती कि मैं यहां बैठकर जमीरों को हल करूं, इबारतों से माना निकालने के अंदर जहमत करूं ना। शेख मुजफ्फर रहमतुल्ला अलैह ने मंतिक के मतालिब को आसान तरीन इबारात में बयान किया है। वाइला के हाशिमुल्ला अब्दुल्ला में जाकर देखें आप, या इसके अलावा आप दूसरी किताबों में जाकर देखें, इबारात इतनी मुख्तसर और सख्त हैं कि एक तो मतलब समझने में टाइम सर्फ होता है और तालिबे इल्म का एक जो टाइम सर्फ होता है खुद इबारात को हल करने के ऊपर होता है कि मुसन्निफ असलन कहना क्या चाहता है। असल इबारात से मुसन्निफ की मुराद निकालना मुश्किल हो जाती है बाद का, लेकिन शेख मुजफ्फर रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब में ये वाली खसूसियत नहीं पाई जाती, बल्कि खसूसियत ये है कि मंतिक के वही मतालिब के जो दूसरी किताबों में जिक्र हुए हैं उनको आसान इबारतों में बयान किया है। दूसरी खसूसियत के जो शेख मुजफ्फर रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब में मौजूद है वो ये कि जितनी अहम अबहास थी इल्म मंतिक के अंदर उसको तो जिक्र किया है, लेकिन जिनकी असलन जरूरत नहीं थी उनको बयान नहीं किया। मसलन आप बाकी किताबों में आप जब जाएंगे मंतिक मुजफ्फर की वहां पर बास में वाजे होगा, कजाया के अंदर एक मवज्जहात की बास है, बाकी किताबों में आप जाकर देखें तफसीलन मवज्जहात के ऊपर बात की गई है। शमसिया को उठा कर देखें और बाकी मसलन जोहरुन नजीद को उठा कर देखें, मसलन मवज्जहात की तफसीलन गुफ्तगू है, हालांकि उनमें से अक्सर जो कजाया जो मवज्जहात मौजूद है वो असलन मोरद इस्तेफादा वाकई नहीं होते इंसान के लिए, फकत एक अकसाम बयान कर दी है मनातका ने और जरूरत उनकी नहीं पड़ती। शेख मुजफ्फर रहमतुल्लाह अलैह ने उन तमाम अभास को जिनकी जरूरत नहीं पड़ती उनको निकाल दिया है। इसी तरीके से मकूलात आशर की बात मंतिक में पुराने किताबों के अंदर मौजूद है, वो शेख मुजफ्फर रहमतुल्लाह अलैह ने यहां पर जिक्र नहीं की, बस वही अबहास जिक्र की हैं कि जिनकी जरूरत है और जिनकी जरूरत नहीं थी वो अबहास इस किताब से निकाल दी गई हैं। बस ये पूरी की पूरी इल्म मंतिक जितने भी कवायद जिक्र हुए हैं ये मोरद इस्तेफादा मुबतलाबे हैं। तीसरी अहम खसूसियत के जो इस किताब के अंदर मौजूद है वो मंतिक सालिस के अंदर मौजूद है, यानी जो सनाआत खम्स की बहस है मंतिक मुजफ्फर के अंदर मुफस्सल तरीन ये बहस मौजूद है। यानी आप हाशिमुल्लाह अब्दुल्ला उठाकर देख लें, हाशमसिया उठाकर देख लें, जो उन्होंने नजीर उठाकर देख लें, सनाआत खम्स की जो अबहास मौजूद है उसमें बाबे बुरहान शामिल है, बाबे मुगालता शामिल है, बाबे जदल शामिल है, बाबे शेर शामिल है, वैसे ये जो मुख्तलिफ अबहास मौजूद हैं सनाआत खम्स के अंदर, बाकी किताबों में उठाकर देखें चंद सत्रों या चंद सफहों में बातें करके खत्म कर दी हैं। जो नाम लिया है मैंने, आप जौर नजीर उठाकर देखें, शमसिया उठाकर देखें, मुल्ला अब्दुल्ला उठाकर देखें और इस किस्म की दूसरी जो इस लेवल की किताबें हैं मतलब इस या इसके बराबर की किताबें हैं उठाकर देखें, लेकिन शेख मुजफ्फर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीलन इन अबहास को जिक्र किया और वाकई जरूरत थी कि इस बहस को तफसीलन जिक्र किया जाए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मोरद इब्तला है एक मुफक्किर आदमी के लिए कि बाबे बुरहान को तफसीलन जाने, बाबे मुगालता को तफसीलन जाने वो क्या होते हैं। असल मंतिक ही वही है कि इंसान उसके अंदर वक्त गुजारे, उसके सही तरीके से कवायद को जाने, लिहाजा एक खसूसियत के जो मंतिक मुजफ्फर के अंदर मौजूद है वो सनाअत खम्स को तफसीलन जिक्र करना है। बस ये चंद खसूसियात हैं मंतिक मुजफ्फर के अंदर के जिसकी वजह से ये हौज़े इल्मिया नजफ के अंदर आने के फौरन बाद ही राइज हो गई, हालांकि बाद किताबें लिखी जाती हैं हौज़े के अंदर लेकिन अभी तक राइज ना हो सकी, लेकिन शेख मुजफ्फर रहमतुल्लाह अलैह ने जब यह किताब मंतिक की तदरीसन मुदव्वर करके हौज़े इल्मिया नजफ के अंदर शाया की इसको, तो बहुत जल्द ये हौज़े इल्मिया کے اندر رائج ہوگی، چاہے وہ ازلمیہ نجف ہو چاہے وہ ازلمیہ قم ہو، اور ان کی وجہ سے باقی ملکوں کے مدارس کے اندر بھی یہ تیزی سے رائج ہو گئی. اس کی انہی خصوصیات، اور بھی خصوصیات ہیں لیکن یہی خصوصیات آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. باقی آپ جب اس کو تدریسن پڑھیں گے اور مطالعہ کریں گے تو خصوصیات اور بھی آپ کے سامنے اجاگر ہو کر سامنے آئیں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.